الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کے اوپر جو احسانات اور فضائل فرمائے ہیں وہ بے شمار اور لا تعداد ہیں، اور بندہ جب اپنے خدا کے احسانات میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے اندر خود بخود یہ شوق اور یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے رب کے احسانات کا شکریہ بجا لائے، اور اس کے رب نے اس پہ جو اتنا بڑا فضل کیا ہے تو یہ اپنے بساط کے مطابق اس کا شکریہ ادا کر سکے، اور اس خواہش اور اس دعائیے کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں رہنمائی فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جب تم اپنے رب کے احسانات پہچان لو اور جب تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ کتنا بڑا فضل کیا ہے اور ہم اس کے کتنی زیادہ نعمتوں کے اندر ہیں، تو اب اس کے جواب میں اور اس کے شکریہ میں ہمیں اللہ کی جنت اور مغفرت طلب کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. شکریہ اور قدردانی وہ صرف اور صرف زبان سے نہیں ہوتی، اور نہ ہی صرف اور صرف جسم سے ہوتی ہے، اور نہ ہی صرف مال سے ہوتی ہے، بلکہ اللہ نے آپ پہ جتنے احسانات کیے ہیں ان میں سے جہاں تک آپ کا قدرت ہے، جہاں تک آپ کا اختیار چلتا ہے، وہاں تک آپ نے اپنے رب کا شکریہ اور احسانات کا جواب دینا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم لوگ مسارعت کرو. عربی میں مسارعہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو، اور مسارعت وہ نیک کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ہونی چاہیے. دنیا کے اندر اور دنیا کے متعلقات کے اندر اور اپنے نفس کی خواہشات کے اندر جو مسارعت ہے وہ شریعت کے اندر قبیح ہے، بری بات ہے، منع کیا گیا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو اور ان کے ساتھ صحبت اختیار کیا کرو. جب اپنے سے کمزور اور اپنے سے نیچے مرتبے کے لحاظ سے دنیاوی افراد کو جب آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمتیں اور وہ احسانات جو آپ کے پاس ہیں اور دوسرے کے پاس نہیں ہیں وہ نظر آئیں گے آپ کو. اور ان احسانات اور ان فضائل کو دیکھ کر پھر آپ کا دل، آپ کا دماغ اور آپ کی جو خواہشات ہیں وہ اس طرف خود بخود چلیں گی کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کے سامنے بندگی بجا لائیں اور اللہ کے سامنے اس بات کا شکر ہو کہ اے اللہ آپ نے مجھے اتنا عظیم فضل عطا کیا ہے اور فلاں جاننے والے کے پاس تو ایسی نعمتیں موجود نہیں ہیں۔ اور دین کے لحاظ سے ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ جیسے جیسے زندگی گزر رہی ہے، جیسے جیسے آپ کی دنیا کے اندر لمحات گزر رہے ہیں، آپ آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور دین کے لحاظ سے ہمیں ہر لمحے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اگر دین کے لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ میں فلانے سے بہت اچھا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں وہ نماز نہیں پڑھتا، اور میں روزہ رکھتا ہوں وہ روزہ نہیں رکھتا، تو اس طرح آپ اپنی آخرت کے حوالے سے بے فکر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور ہمیں اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ اس بات کی نہیں ہے کہ آپ چند اعمال کر کے اور اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ اب جنت کا میں حقدار ہو چکا ہوں اور اللہ سے میں جنت لے کر رہوں گا، ایسا نہیں، بلکہ ہر ہر لمحے، ہر ہر سیکنڈ میں ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے فضائل اور رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں مسارعت کرنی ہوگی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہو، الی جنت، ایسی جنت کی طرف، ارضھا السماوات والارض، کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی وہ آسمانوں سے اور زمینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے بتا بھی دیا ہے کہ جنتیں کس کے لیے ہیں، فرمایا اعدت للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اگر جنت حاصل کرنی ہے اور جنت جانے کا شوق ہے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ متقین میں سے بننا پڑے گا، اللہ سے ڈرنے والوں میں سے بننا پڑے گا۔ اور اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ قرآن اس کی خود تفسیر کر رہا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے پسندیدہ جنت کے حقدار لوگ وہ ہیں جو خوشی کے لمحوں میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنے وسائل بھی، اپنی محنت بھی، کوشش بھی، اور اگر کبھی اس کے اوپر آزمائش آ جائے، مشکل آ جائے، غم آ جائے، تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کو بھولتے نہیں ہیں، اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، اور یہ نہیں کہتے کہ میرے ساتھ اللہ نے اتنا غلط کیا، العیاذ باللہ، تو میں کیوں دین کے اوپر خرچ کروں نا۔ اگر جنت چاہیے تو سرا میں بھی اور درا میں بھی، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، اپنے اللہ کو یاد رکھنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ پر احکامات لاگو کیے ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ انفاق فی سبیل اللہ دین کا ایک بہت اہم موضوع ہے، اور عام طور پہ علماء کرام وہ مسلمانوں کو مختلف مواقع پہ ان باتوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن عوام میں ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ مجھ سے نہیں کی جا رہی، بلکہ میں تو بہت غریب ہوں، میں مشکلات میں ہوں، اور اس وقت میں خرچ نہیں کر سکتا، اللہ کے دین پہ کوئی اور بندہ ہوگا جو یہ باتیں سن لے گا اور وہ اس کو مان لے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ابلیس کی طرف سے جو سازش اور حملہ کیا جا رہا ہے اس کی علامت ہے یہ، اس لیے کہ جب نیک آدمی ہو، ایک اچھا مسلمان، وہ مسجد آ گیا، اس نے نماز پڑھ لی، اور وہ ایک اللہ اور اس کے رسول کے اقوال سن رہا ہے، دین کی بات سن رہا ہے، تو شیطان اس کے دل و دماغ میں یہ خیال نہیں لاتا کہ آپ علیہ باللہ زنا کر لیں، یا آپ شراب پی لیں، یا آپ ڈاکہ مار لیں، بلکہ وہ جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے اس کو مزید نیکیوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ابھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ نوافل پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے, تو یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ آج بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے اور نوافل واجب تو نہیں ہے, فرض تو نہیں ہے, آج چھوڑ دو پھر کبھی پڑھ لیں گے. یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے, خواہ وہ اللہ کے دین کے اوپر خرچ کرنے سے ہو, خواہ وہ استغفار کے ذریعے سے ہو, خواہ وہ ذکر کے ذریعے سے ہو, خواہ وہ کسی یتیم کی مدد کرنے سے ہو. لیکن پھر فوراً یہ خیال آتا ہے کہ ابھی نہیں, جب تھوڑے سے پیسے اور جمع ہو جائیں پھر کر لوں گا. یہ شیطان کی طرف سے حملہ ہے. اور حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارعوا بالاعمال الصالحہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ کے دل و دماغ میں کسی نیکی کا خیال آ جائے تو فوراً اس کو کر گزرو, اس کو کل پہ نہیں ٹالو. یہ نہ سوچو کہ ابھی نہیں کرنا بعد میں کریں گے, اور یہ خیال نہ رکھو کہ ابھی موقع نہیں ہے بعد میں موقع ملے گا, بلکہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل کو, آپ کے دماغ کو یہ توفیق عطا فرما دی کہ آپ کا دل و دماغ اس دنیا کی رنگینیوں میں, فتنوں کے دور میں ایک نیکی کے عمل کی طرف متوجہ ہوا ہے, اب اس فائدے کو, اس چانس کو, اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا. علماء فرماتے ہیں جو نیکی اور اچھائی کا خیال ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے مہمان ہوتا ہے, ایک دفعہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کی عزت کی, اس کی قدر و منزلت کا خیال رکھا تو دوبارہ آئے گا, اور اگر آپ نے اس کے کوئی خیال نہیں رکھا, اس کا کوئی اکرام نہیں کیا, تو جس کا اکرام نہیں ہوتا وہ لوٹ کے واپس نہیں آتا. تو میں نے آپ کے سامنے جو حدیث کے الفاظ پڑھے کہ اعمال صالحہ اور نیک اعمال وہ جلدی سے کر گزرو, اس لیے کہ دنیا کے لمحات یہ مومن کے لیے بہت قیمتی ہیں. دنیا کا ہر ہر لمحہ اور ہر ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اللہ کی رحمتیں وہ آپ کے اوپر برس رہی ہیں. اور قلعہ فرماتے ہیں کہ ایک سانس لینے میں بھی اللہ کی تین نعمتیں ہیں. ایک تو ہم سانس کھینچتے ہیں, یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے. پھر اس سانس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے, آکسیجن, یہ بھی اللہ کی نعمت. اور پھر اس کے بعد وہ واپس جسم سے باہر نکلتا ہے, یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی دن یہ واپس نہ نکلے تو ختم بات. تو میرے محترم سامعین, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی باقاعدہ مسارعت کا الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ تم لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو, جلدی کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر یہ جذبہ سب سے زیادہ اس امت کے اندر تھا کہ وہ ایک دوسرے سے ہر عمل کے اندر بہتر اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے دین کے اندر. غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے دین کے لیے جہاد پہ نکلنا ہے. سخت گرمی کا موسم, حجاز کی گرمی, آسمان سے آگ برستی ہے اور زمین باقاعدہ ابل جاتی ہے, اور مورخین فرماتے ہیں کہ کھجور کے پکنے کا موسم, یعنی عرب کے اندر جو سب سے گرم موسم سمجھا جاتا ہے وہ کھجور کے پکنے کا موسم ہوتا ہے. اسی لیے تو قرآن میں ہے قل نار جہنم اشد حرا. جو منافقین تیار نہیں تھے باہر نکلنے کے لیے گرمی کی وجہ سے, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم. اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اعلان فرمایا کہ جہاد کی تیاری کرو, اور اس کے لیے تیاری میں جس مسلمان سے جتنا ہو سکے وہ امداد کرے, خواہ وہ رقم کی صورت میں ہو, یا اسلحے کی صورت میں ہو, یا سواری کی صورت میں ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں روایت میں کہ میں نے یہ ذہن میں خیال کیا کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اعمال میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں. اور حضرت عمر اپنے گھر تشریف لے گئے اور گھر کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ سب آدھا آدھا کر لیا. آدھا گھر پہ چھوڑا اور آدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور سامنے پیش کر دیا کہ یہ جہاد کے لیے میری طرف سے امداد ہے. اور اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ بھی اپنے گھر تشریف لے گئے اور تمام سامان ڈھونڈ ڈھانڈ کے جو ملا وہ لے کے آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عمر سے کہ عمر گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت آدھا مال گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور پھر ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر آپ کیا لے کے آئے اور گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ کوئی چیز میرے پاس باقی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں سمجھ گیا کہ اعمال کے اندر مسارعت میں، ریس میں اور مقابلے میں ابوبکر سے آگے نکلنا وہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ مثال پیش کی اس لیے کہ آپ کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو اور آپ ہمارے اسلاف کا جذبہ سمجھ سکیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم کا بولتے تھے، کسی کام کا بولتے تھے، تو وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتے تھے. اور آپ پوری اسلام کی تاریخ چھان کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا ہو کہ میں مال کے لحاظ سے عثمان سے آگے نکل جاؤں، یا عبد الرحمن ابن العوف سے آگے نکل جاؤں، یا مصعب ابن عمیر سے آگے نکل جاؤں. نہیں، لیکن آگے نکلنا ہے تو ابوبکر سے نکلنا ہے، عمر سے نکلنا ہے، عمل کے لحاظ سے. اس لیے کہ دنیا کے اندر جو مال ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے تمام چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. انقطع عنہ عمله الا ثلاث، اس کے تمام بزنس، اس کے کاروبار، اس کی فیکٹریاں، اس کے کام، اس کی انویسٹمنٹس، وہ سب ختم. صرف تین چیزیں آپ کے کام آئیں گی. اب نمبر ایک، صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جو آپ نے اپنی زندگی کے حالت میں خرچ کیا تھا اللہ کے دین پہ، اب وہ آپ کو فائدہ دے گا آخرت میں. او علم ینتفع به، حدیث میں آتا ہے، اور وہ علم جس سے اللہ کے بندے فائدہ حاصل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اور اسی طرح مسلمان اپنے اولاد کو یا خود علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا علی لئن یهدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم، حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ تم اگر کسی ایک بندے کی بھی ہدایت کا سبب بن گئے تو یہ آپ کے لیے دنیا کے اعلیٰ ترین اموال سے بڑھ کر ہے. اس لیے کہ مال قبر میں ساتھ نہیں جانا، لیکن علم وہ آپ کو بھی فائدہ دے گا اور آپ کے بعد آنے والوں کو بھی فائدہ دے گا. اور تیسری چیز حدیث شریف میں آتا ہے جو مردے کو فائدہ دیتی ہے، ولدن صالح یدعو له، وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہو. تو میں آپ کے سامنے یہ جو اسلام اور دین کا اہم جز پیش کر رہا ہوں، اس سلسلے میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی، بادر بالعمال صالحہ، نیک اعمال کے اندر آپ جلدی کریں اور کر گزریں. کیوں؟ اس لیے کہ تکون فتنن، ان قریب شدید فتنے ہونے والے ہیں، بہت زیادہ خطرناک حالات آنے والے ہیں. تقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اندھیری رات جب شروع ہوتی ہے تو ہر آنے والا ٹکڑا، ہر آنے والا اس کا حصہ، وہ گزشتہ حصے سے زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو موقع عطا فرمایا ہے اور جو آپ کو علمی ماحول عطا کیا ہے، اس کے اندر اللہ کے فضل سے علماء قرآن کی آیات پڑھ سکتے ہیں، احادیث پیش کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام آپ کے سامنے سنا سکتے ہیں. لیکن عن قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ دین کے اوپر کھڑے ہونے والا اور نماز پڑھنے والا وہ ہی ایک فتنہ اور مشکلات کا مبتلا ہوگا. یہ بات تو بہت دور کی ہے کہ نصائح ہوں اور دین کی باتیں ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قطع اللیل المظلم، اندھیری رات، مغرب کی نماز کے بعد آسمان میں روشنی ہوتی ہے اور کوئی آدمی اس بات کا انتظار کرے کہ ابھی تھوڑی دیر میں روشنی اور زیادہ ہو جائے گی پھر میں کام پہ جاؤں گا، تو وہ بیوقوف ہی ہو سکتا ہے، بلکہ ہر لمحے کے ساتھ رات اندھیری ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ زمانہ اچھا ہو جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر میں بڑا نیک آدمی بن جاؤں گا، ابھی تو ذرا مشکل کام ہے۔ نہیں، ہر آنے والا لمحہ وہ گزشتہ لمحات سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایسے حالات آ جائیں گے کہ صبح آدمی مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام کو سوتے وقت جب گھر جا رہا تھا تو اچھا بھلا مسلمان تھا، اور لیکن صبح جب گھر سے نکلے گا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کی چند چیزوں کے لیے بیچ ڈالے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت مسلمان کام پہ جائے اور وہاں کاروبار میں اور وہاں محنت مزدوری میں اس کے سامنے دو آپشن آ جائیں، بہت سارے پیسے مل رہے ہیں لیکن ایمان جا رہا ہے، اور اگر ایمان رکھنا ہے تو پھر اتنے سارا مال نہیں مل سکتا۔ ایسا وقت آ جائے گا لوگوں کے ایمان میں کمزوری آ جائے گی کہ وہ ایمان کے اوپر مال کو فوقیت دے کے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، العیاذ باللہ۔ میرا مقصد آپ کے سامنے اس حدیث کو پیش کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو پاکستان کی سرزمین پہ پلنے بڑھنے کا موقع عطا فرمایا ہے، ایک مسلمان ملک ہے، ایک زبردست سرزمین ہے، اللہ کے دین کا قلعہ ہے، یہاں پہ آپ کے بھی حقوق ہیں اور آپ نے بھی بڑھ چڑھ کے نیکیوں میں حصہ لینا۔ یہ سارا دینی ماحول خود بخود نہیں بن گیا، بڑی قربانیاں اٹھائی ہیں اور بڑی مشکلات اٹھائی ہیں، وہ زیادہ قدیم بات نہیں ہے، 2013 سے لے کے 2015 کے درمیان میں صرف جامعہ عربیہ احسن العلوم نے 30 شہادتیں دی ہیں، تب جا کے یہ دین مدرسہ ابھی تک قائم ہے۔ مال دور کی بات ہوتی ہے جب جان پہ بات آ جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو دین کے اوپر چلتا ہے، جو اللہ کے دین کے اوپر قائم رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کے لیے محافظ بھی بن جاتے ہیں اور ناصر بھی بن جاتے ہیں۔ تو جامعہ عربیہ احسن العلوم ہے، اس کی شاخیں ہیں، اس کے متعلقات ہیں، یہاں کے ادارے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ لیکن وہ ہمارے مسلمان بھائی اور وہ ہمارے احباب جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حساب سے جو بھی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ غور کریں، وہ فکر کریں، وہ چند لمحوں کے لیے سوچیں کہ یہ جو اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے، یا دنیا کے اندر کہیں بھی دینی مدرسہ ہے، دینی مسجد ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام لینے والے اللہ والوں کا کوئی مرکز ہے، تو وہاں آپ کا کتنا حصہ شامل ہے؟ اور آپ نے قرآن کریم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، وانفقوا، اور اس پہ خرچ بھی کرنا ہے، مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو اس میں وارث بنایا ہے، والذین آمنوا منکم وانفقوا، اور تم میں سے جو ایمان لایا اور اللہ کے دین پہ خرچ کرتا ہو، لہم اجر کبیر، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے دین پہ خرچ نہیں کرتے؟ اللہ زمین کا بھی مالک ہے اور آسمان کا بھی مالک ہے، اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، اور جب چاہے وہ اپنی مشیت کے مطابق سب کچھ لے سکتا ہے واپس۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیکیاں کر گزرو۔ میں یہ حدیث غالباً آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، لیکن یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر پیش کر رہا ہوں۔ هل ينتظرون الا فقرا منسيا، ابھی تو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا ہے لیکن کم ہے، تھوڑا سا اور آ جائے گا تو پھر اللہ کے دین پہ خرچ کریں گے، اور جب اللہ اور ہمیں ترقی دے دیں گے تو پھر خرچ کریں گے. حدیث میں آتے ہیں کہ یہ بندہ ایسے فقر کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ بھول بھال کے صرف اپنی پیٹ کی فکر میں لگ جائے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو بھی جتنی بھی توفیق عطا فرمائی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں ان کے سامنے ایک نمازی تشریف لائے اور کہا کہ جی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, آپ ہمیں ہر وقت نصیحتیں کرتے رہتے ہیں کہ آپ اللہ کے دین پہ خرچ کریں, کچھ ہے ہی نہیں تو کیا خرچ کریں. بزرگ نے فرمایا تمہارے پاس ایک روپیہ نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے. تو کہنے لگے آپ ایک روپیہ میں سے ایک پیسہ خرچ کر لیں. میں نے یہ کب کہا ہے کہ مجھے لاکھوں روپے چاہیے اور مجھے کروڑوں روپے چاہیے, یہ تو اللہ کا حکم ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اگر نیک بننا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے, تو پھر اس وقت تک آپ تقوی کی پٹری پہ اور تقوی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز کو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں قربان نہ کر دیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصار کے بڑے امیر صحابی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کوئے بیر حا میں تشریف لے جاتے تھے, وہاں کا پانی آپ کو بہت پسند تھا. طلباء جانتے ہیں آیت کا شان نزول. حضرت ابو طلحہ نے جب یہ آیت سنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا ہے اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ مال جو ہے وہ یہ والا کنواں ہے جو آپ کو پسند ہے, اور یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, آپ جیسے چاہیں اللہ کے دین میں اس کو خرچ کر ڈالیں. تو صحابہ کا ایمان اور صحابہ کا عمل کا جذبہ وہ بہت بڑا تھا, ہمیں اس کو اپنا مقتدا بنانا ہے. اگر ہم 1% بھی اس کے اوپر عمل کر سکے تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, یہ ہمارے لیے آخرت کا فائدہ ہے. الصدقۃ تطفئ الخطایا کما تطفئ الماء النار. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گناہ ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے پانی آگ کو ختم کرتا ہے, حدیث شریف میں فرمایا. تو میرے دوستو اور میرے محترم بزرگوں, وہ وقت قریب ہے العیاذ باللہ کہ فتنوں کا دور ہوگا اور چند پیسوں کے بدلے بندہ اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس سے پہلے پہلے جتنی بھی نیکیاں آپ کر سکتے ہیں, جتنے بھی اچھے اعمال آپ کر سکتے ہیں, اور جس لمحے آپ کو اللہ نے توفیق دی کر گزریں, آج کی نیکی کو کل پہ نہ ڈالیں اور کل کی نیکی کو پرسوں پہ نہ ڈالیں. اس لیے کہ هل ينتظرون الا فقرا منسيا, حدیث شریف میں آتا ہے کیا پتا کہ ان قریب ایسا وقت آ جائے کہ جو کچھ ہے وہ بھی چلا جائے اور آپ خود محتاج ہو جائیں. او غنم متغیا, یا پھر ابھی اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو وسائل دیے ہیں وہ محدود ہیں, وہ لمیٹڈ ہیں, تو اس لیے دماغ بھی صحیح ہے. جب بے تحاشا مال آ جاتا ہے اور بے حساب دولت آ جاتی ہے تو بندے کے اندر پھر سرکشی پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بازو سے کمایا ہے اور میں نے اپنی کوششوں سے اور اپنی صلاحیتوں سے کمایا ہے, جیسے قارون نے بولا تھا, اور میں کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کروں. تو العیاذ باللہ اتنی بڑی گمراہی اور اتنی پریشانی سے پہلے پہلے اللہ نے جو آپ کو سفید پوشی کے لیے عطا کیا ہے, اللہ نے آپ کو جو حلال عطا کیا ہے, اللہ نے آپ کو جو عزت کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کیا ہے, اس میں سے آپ اپنا دین پہ خرچ کرنے کا حصہ الگ کر لیں اور اس کو کر گزریں. او موتم مجہزہ, یا پھر ابھی تو جوان ہیں اور ابھی تو کاروبار کرنا ہے, ابھی تو بڑی کوششیں کرنی ہیں, جب انشاءاللہ تعالی مال جمع ہو جائے گا اور بہت سارا ریٹائرمنٹ کے وقت پھر دیکھیں گے, جب جو مناسب ہوگا وہ اللہ کے دین پہ خرچ کریں گے. حدیث شریف میں آیا یہ آدمی اچانک موت کا انتظار کر رہا ہے, موت کا, کیونکہ کوئی وقت نہیں, اور موت آنے سے پہلے کوئی نوٹس بھی نہیں بھیجتی, اور موت کی کوئی علامات عام طور پہ نہیں ہوتی. تو اس لیے جو بندہ جوانی کے اندر نیکی نہیں کر رہا وہ بڑھاپے میں کیسے نیکی کرے گا, بلکہ جوانی کے اندر اور شباب کے اندر جب آپ کے جوارح صحیح ہوں, آپ کے ہوش و حواس درست ہوں, اس وقت میں آپ اللہ کے دین کے اوپر جب عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند آتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کے خوبصورت ترین انسان اور اعلیٰ ترین درجے پہ فائز, اور شاہی محل کے اندر موجود جوانی کے اندر قال ادھیت لک, جب زلیخا نے گناہ کی طرف دعوت دی, قال معاذ اللہ, کہنے لگے اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوائی, میرا رب ہی میرے لیے بہت زیادہ بہتر ہے, میں اسی کی طرف جانا پسند کرتا ہوں, غلط باتوں کی طرف نہیں جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی کو حضرت کے یہ جملے اور حضرت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کے اندر ان کا ذکر ہو گیا اور تا قیامت ذکر ہوتا رہے گا. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, یا رسول اللہ ایو صدقت اعظم اجرا, اے اللہ کے رسول سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے مجھے بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, انت صدق وانت صحیح شحیح, بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب آپ مال خرچ کریں اور آپ بالکل تندرست ہوں اور آپ بالکل صحیح سلامت ہوں. تخش الفقر, اور یہ نہیں کہ آپ کے پاس بے حساب مال ہے اس لیے آپ خرچ کر رہے ہیں, بلکہ ایک طرف آپ کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہو کہ اگر یہ پیسے میں نے خرچ کر دیے تو کیا ہوگا, فلانی جگہ میں کیا خرچ کروں گا, اور یہ پیسے تو میں نے بڑی مشکل سے کمائے ہیں, یہ چلے گئے تو دوبارہ آئیں یا نہ آئیں. حدیث شریف میں آتا ہے اس وقت میں جو آپ دین کے اوپر خرچ کر رہے ہیں یہ سب سے اعلیٰ صدقہ ہے. وتأمل الغنا, اور آپ کو یہ امید بھی ہے کہ اگر یہ 1000 روپے, یہ 100 روپے میں نے جیب میں رکھ لیے تو میرے اگلے ایک مہینہ اور میرا اگلا ایک ہفتہ بہت اچھا گزرنے والا ہے اور میں بڑا امیر بن جاؤں گا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے اپنے اوپر اللہ کے دین کو ترجیح دی تو یہ اعلیٰ ترین صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعظم و اجرن بولا ہے, سب سے بڑا اجر والا صدقہ ہے. اور حدیث شریف میں آگے آتا ہے ولا تمہل اذا بلغت الحلقوم, اور اس وقت کا انتظار نہ کرنا جب جان منہ کو آ جائے گی. تقول لفلان کذا ولفلان کذا, اور پھر اعلان کرتا ہے جب سمجھ جاتا ہے کہ اب جان نکلنے والی ہے کہ فلانے کو اتنا دے دو فلانے کو اتنا کہہ دو, وقد کان لفلان, اب یہ مال تیرا نہیں ہے بلکہ یہ تیرے ورثاء کا ہے. صرف ایک تہائی کے اندر آپ وصیت کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں آپ کی وصیت قابل قبول ہی نہیں ہے. تو حدیث شریف کے اندر جو نقشہ کھینچا گیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حکیم ہے, آپ سے اعلیٰ کلام کوئی نہیں کر سکتا اس دنیا کے اندر. کتنا بہترین طریقے سے سمجھایا کہ جب آپ کو اس بات کا بھی خوف ہو کہ پیسے خرچ ہو جائیں گے تو فقیر ہو جاؤں گا, اور آپ کو اس بات کی امید بھی ہو کہ اگر پیسے بچا لوں گا تو امیر ہو جاؤں گا, لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں جو آپ خرچ کر رہے ہیں صحیح ہیں اور شحیح ہیں, صحت مند ہیں اور سب سارے حالات اچھے ہیں, اس وقت میں جو آپ خرچ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند صدقہ ہے. او مرض مفسدا, یا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں ایسے مرض کا کہ جو ان کے تمام چیزوں کو ہلا کے رکھ دے گا. جب صحت کی حالت ہوتی ہے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ کسی یتیم کا مدد کروں اور کسی غریب کی امداد کروں, لیکن جیسی سمجھ آتی ہے العیاذ باللہ کہ کوئی خطرناک بیماری لگنے والی ہے تو فوراً پھر وہ آتا ہے اور مولوی صاحب سے پوچھتا ہے کہ کہاں صدقہ کرنا چاہیے. مرض کی حالت میں صدقہ, اس کے اپنے فائدے ہیں, اور صحت کی حالت میں اللہ کے دین پہ خرچ کرنا اس کے اپنے فائدے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اے ایمان والو خرچ کرتے رہا کرو, من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ, اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر قیامت قائم ہو جائے وہاں کوئی سفارش نہیں چلنے والی اور وہاں کوئی آپ کی امداد نہیں کرے گا. وانفقوا مما رزقناکم, اور خرچ کرتے رہا کرو, من قبل ان یأتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے, فیقول, پھر بولتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, تھوڑا سا موقع اور دے دیجئے, فاصدق, میں صدقے بھی کیا کروں گا, واکم من الصالحین, اور میں بڑا نیک آدمی بن کے گھوموں گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, جب کسی کا وقت آ گیا اب اللہ تبارک و تعالی اس کو ہرگز دوبارہ موقع نہیں دیں گے. تو اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا وقت اجل جو مقرر ہے وہ آ جائے, اس سے پہلے پہلے خوب نیک اعمال کیجئے, خوب نمازیں پڑھیے, خوب روزے رکھیں, اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں, اور خصوصی طور پہ ایسے ادارے کہ جہاں پہ اللہ کی دین کی توحید بیان کی جاتی ہو, جہاں پہ ہزاروں سینکڑوں طلباء صبح شام رہتے ہوں. آپ خود ذرا سوچئے آپ کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں نازل فرمائے. کتنے 10 افراد ہوں گے، 12 افراد ہوں گے، لیکن ایک ادارے کے اندر ایک وقت میں اللہ کے فضل و کرم سے 2500 افراد، 2200 افراد تمام اداروں کو ملا کے، پھر ان کے خرچے ظاہر بات ہے جو ایک فیکٹری کا بجلی کا بل ہوتا ہے اس طرح ایک مدرسے کی بجلی کا بل ہوتا ہے. کیونکہ ماشاءاللہ ہماری حکومت جو ہے اس کو اللہ نے اتنی توفیق نہیں دی ہے کہ وہ کسی کمانے والوں کو اور کسی اللہ کے دین پہ کام کرنے والوں میں فرق کر سکے. ان کے نزدیک دونوں ایک ہیں، جہاں کپڑا بن رہا ہے اور جہاں مولوی صاحب حدیث پڑھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، پیسے نکالو. جہاں طلباء کے لیے 2 روٹیاں اور تھوڑی سی دال بن رہی ہے اور جہاں پہ ہزاروں کھانے تیار ہو رہے ہیں شادیوں کے لیے وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، گیس کا بل آیا ہے تو دینا پڑے گا. یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ بعض علاقوں میں تو سننے میں آیا ہے کہ مسجدوں میں بھی وہ جو بل ہوتا ہے اس میں ٹی وی کا ٹیکس لگا دیتے ہیں. تو ظاہر بات ہے ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہماری حرکتیں ہیں، ایسے لوگوں کو ہم نے اپنا بڑا بنا لیا ہے، جب بنا لیا ہے تو بھگتو. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور کرم ہے کہ کوئی بھی دینی ادارہ آپ کو بند ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. آپ یہ نہیں سنیں گے کہ فلانا مدرسہ بند ہو گیا اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے. یہ اللہ کے دین کے قلعے ہیں، اگر ایک ذریعہ نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا. میرا کام ہے آپ کے سامنے اللہ کے احکام بیان کرنا، احادیث بیان کرنا، تاکہ آپ کو بھی یہ بات آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان ہو جائے کہ آپ کے ساتھ بھی دین کا حق ہے، آپ کے اوپر بھی دین کا حق ہے. جہاں تک آپ افراد سے ہو سکتا ہے دینی اداروں کی، دین کی، اور قرآن کریم میں جیسے اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون تفصیل سے بیان کیا ہے، اس میں آپ بھی عمل کر لیں اور دنیا اور آخرت کے فائدے سمیٹ سکیں. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعاءنا.